تشریف رکھیں بھائی, تشریف رکھیں. آگے نہ بلا رہے, نہیں تھوڑا جا سامنے نوجوانوں, ایک منٹ, یہ جو پول نظر آ رہا ہے یہاں تک آپ کو آنے کی اجازت ہے.
بس بس آرام سے,
بس ٹھیک ہے, بس بیٹھ جائیں. ہاں بس بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھتے چلیں, بیٹھتے چلیں. جزاک اللہ, ہے نا, تھوڑا سا سیڈ پر آ جائیں, تھوڑا سا. یہ لائٹیں جو سامنے
دیکھو, دیکھو 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 کہتا تھا یہ آدم نہیں آئے گا, آدم آیا, مانی آیا, حیدرآباد میں آیا, حکمی کو سنا دو, حکمی کو بتا دو, حسن کو سنا دو, سیدھی کو سنا دو, آیا آیا حیدرآباد میں آیا,
تشریف رکھیں بھائی, تشریف رکھیں. الحمدللہ, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى طيبين الطاهرين
سبحان الله سبحان الله
وعلى أصحابه أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين
سبحان الله
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
سبحان الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
سبحان الله سبحان الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي ثلاثون كذابون وفي رواية دجالون
سبحان الله
كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي
قال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا مگر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا قابل قدر معزز علماء کرام حاضرین مکرم نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ فیصل آباد کے غیور کارکنوں اور دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہوئے مسلمانوں آج کی اس تاریخ میں مظلوم مدینہ کے عنوان سے یہ عظیم الشان کانفرنس الحمدللہ پروقار اور نہایت احترام کے ساتھ اپنے مقررہ جگہ پر مقرر وقت پہ منعقد ہو رہی ہے اس کانفرنس کا اس جگہ پر انعقاد سپاہ صحابہ کی بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے آپ حضرات جانتے ہیں اس بات کو پچھلے سال اسی کانفرنس کو سپوتاز کرنے کے لیے کن حالات سے آپ حضرات کو دوچار ہونا پڑا لیکن آپ کی قربانیوں اور جماعت کے ساتھیوں کی مخلصانہ کاوش اور ان کا اپنے موقف پہ ڈٹ جانا آج کامیابی کی ضمانت بن کر آپ کے سامنے ہے اور پھر آج کی کانفرنس اس لحاظ سے بھی اہمیت حاصل کر گئی کہ اس کانفرنس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونا تھا خوش قسمتی سے آج سے قریباً پونے دو ماہ قبل میں نے ملک کے طول و عرض میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے بمشکل 9-10 ایسی تقریریں کی کہ جن تقاریر نے شیعت کے ایوانوں میں وہ لرزہ پیدا کیا کہ آج پاکستان ہی کی نہیں بلکہ لبنان شام اور ایران سے لے کر لکھنؤ تک آپ کو پوری دنیا شیعت ماتم کنا اور پیٹتی نظر آ رہی ہے اور جب دلائل کے ساتھ میری اس تقریر کا کوئی جواب دنیا شیعت سے نہ بن پڑا اور میرا آج بھی یہ چیلنج ہے کہ قیامت کی صبح تک شیعت میری اس تقریر کا کوئی جواب کبھی بھی چاہے وہ دوبارہ جنم لے کر اس دنیا میں آ جائے نہیں دے سکتی تو شیعت نے فوری طور پر اپنا تاریخی رول ادا کرتے ہوئے میری تقریر کو یکسر مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے عوام الناس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، لیکن جب بات اس انداز سے بھی اسے بنتی نظر نہ آئی، اس نے گولی دھوس دھاند لی، چیلنج، قتل و غارت گری کے منصوبے مختلف انداز اور مختلف شہروں میں عوام کے سامنے اس انداز کے ساتھ پیش سامنے آئے، ہائے امام مہدی کی توہین ہو گئی، امام مہدی کی گستاخی ہو گئی، آل رسول کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پیغمبر کی آل کی توہین کی گئی ہے، ہم اس گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے، ہم سے یہ توہین برداشت نہیں ہو سکتی، ہمارے مہدی کو گالی دی گئی، امام زمانہ کی گستاخی ہو گئی، قائم آل محمد کو گالیاں دی گئیں، اور یہاں تک پھر قرآن مجید پر میری معلومات کے مطابق کم و بیش 1000 کے لگ بھگ نوجوانوں نے حلف دیے علم پر، علم پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہم امام کے گستاخ کو قتل کریں گے، ہم اپنے ہاتھ سے انتقام لیں گے۔ تو میں آج فیصل آباد کی سرزمین سے دنیا شیعت کو ایک مرتبہ پھر چیلنج کرتا ہوں، اگر تم میں کوئی جرت، کوئی علمی سکت، کوئی دلائل کی قوت موجود ہے، میری اس تقریر کو عوام الناس میں، صحافیوں کے طبقہ میں، ملک کی کسی عدالت میں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں چیلنج کرو، اگر میں اپنا موقف عوامی عدالت میں، صحافی برادری میں، عدل و انصاف مہیا کرنے والی پاکستان کی عدالتوں میں اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپنا موقف واضح نہ کر سکوں، اپنی اسی تقریر کے حوالے سے تمہیں کائنات کا بدترین کافر قرار نہ دے سکوں، قومی اسمبلی کے سپیکر کی رولنگ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے عوام کی طرف سے متفقہ طور پر فیصلہ اگر تمہارے خلاف سرزد نہ ہو جائے، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ مجھے گولی مار دی جائے۔ اور آج فیصل آباد کی سرزمین پر بہت سے نئے تشریف لائے ہوئے لوگ جو اس خیال اور اس وہم اور اس گمان کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ ہم سنیں تو صحیح کہ امام کے بارے میں کیا کہا ہے، میں آج پوری وضاحت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنا موقف فیصل آباد کی سرزمین سے آپ کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں۔ سپاہ صحابہ کے اتنا رضاکار ہونے کے ناطے سے ہم نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ ہم اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے لیے، اصحاب رسول کی شرافت، عظمت اور تقدس و طہارت کے تحفظ کے لیے ہر اس کنارے، ہر سرحد کے اس حصے پہ پہرا دیں گے جہاں سے دشمن ہمیں مداخلت کرتا ہوا نظر آئے، جہاں سے ڈاکو چور لٹیرا پیغمبر کی مقدس جماعت کی طرف ناپاک عزائم سے ہاتھ بڑھاتا ہوا نظر آئے، ہم سرحد پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایسا ہر اٹھنے والا ہاتھ توڑ کر چھوڑیں گے اور ایسا ہر بڑھنے والا قدم روک کے چھوڑیں گے۔ دوستو، جب اس اصول کے پیش نظر میں نے گہرائی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیا، کہاں کہاں سے اصحاب رسول کی عزت اور آبرو کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو مجھے ایک ایسا ہاتھ جو تقدس مآب لبادے میں لپٹا ہوا تھا، ایک ایسا ڈاکو جس نے شرافت و عظمت کا لبادہ اڑا ہوا تھا، ایک ایسا چور جس نے ایک شریف آدمی کا روپ دھارا ہوا تھا، مجھے اصحاب رسول کے تقدس کی سرحد کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ میں نے جب اس کے لبادے کو دیکھے، اس کے ظاہری میک اپ، اس کے ظاہری وضع و قطع کو دیکھا، تو ایسے محسوس ہوا کہ اس سے زیادہ تقدس مآب اس کائنات میں کوئی نہیں، ایسے محسوس ہوا کہ اس سے زیادہ شریف النس، اس سے زیادہ عزت و عظمت کا حامل شاید آج اللہ کی زمین پر کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن جب میں نے اس کے چہرے سے نقاب اٹھائے تو مجھے اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ یہ شخص جو شرافت و تقدس کا لبادہ اوڑھ کر آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے یا اسے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس کا شرافت سے، اس کا تقدس سے، اس کا عظمت سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے۔ تو میں نے یہ جرم کیا، ڈاکو چور اور لٹیرے کے چہرے سے تقدس کا پردہ اٹھا دیا۔
سبحان اللہ۔
دوستو، بات آپ تک صرف اس انداز میں ابھی تک پہنچی ہے کہ مولانا اعظم طارق نے امام مہدی کی توہین کی، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں حضرت مہدی تشریف نہیں لے آتے، اور حضرت مہدی قیامت کے آنے سے قبل پیدا ہوں گے۔ آپ کی عمر مبارک 30 سال سے جب تجاوز کر جائے گی، حالات عالم اسلام پر ایسے برپا ہوں گے، عیسائیت و یہودیت مسلمان ملکوں پر غلبہ پاتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ خیبر تک عیسائیت بڑھتی چلی آئے گی، شام مصر کی حکومتیں عیسائیوں کے قبضہ اقتدار میں چلی جائیں گی، اسلام سکڑتا ہوا مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹتا چلا رہا ہوگا، مسلمانوں پر دنیا کفر نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہوگا۔ ایسے حالات میں امت مسلمہ کو انتظار ہوگی اس مہدی مکرم کی، جس مہدی کی پشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ مہدی 30 سال کی عمر سے کچھ زائد عمر اس وقت رکھتے ہوں گے اور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ انہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ لوگ میری تلاش میں ہیں، امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے سے کتراتے ہوئے مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس امام مہدی کا گزر ہوگا، تو وقت کے ولی غوث قطب ابدال، حضرت مہدی کی علامات اور ان کی نشانیوں کو دیکھ کر فوراً پکار اٹھیں گے، اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، تم جس مہدی کا انتظار کر رہے ہو وہ مہدی تمہارے سامنے. چنانچہ طواف کرتے ہوئے لوگ فوراً ان کی طرف دوڑ پڑیں گے، حضرت مہدی کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ مسلمانوں کی بیعت لے کر کفر کے خلاف میدان میں تشریف لے آئیے، اور اس طرح ان کے ہاتھ پر لاکھوں آدمی بیعت کرتے چلے جائیں گے. مدینہ کے لوگوں کو خبر ہوگی، وہ بھی حضرت مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. چنانچہ لاکھوں کا یہ لشکر لے کر حضرت مہدی پھر دشمنان اسلام کے خلاف عالم جہاد بلند کرتے ہوئے جب مکہ سے باہر نکلیں گے، اللہ کی فتح و نصرت اور اللہ کی طرف سے تائید کے طور پر اس قدر انہیں شان اور غلبہ حاصل ہوگا کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہوں گے اور دشمن کی کمر توڑتے چلے جا رہے ہوں گے. اسی عالم میں جب دمشق کے شہر سے ان کا گزر ہو رہا ہوگا، عصر کی نماز جامعہ مسجد دمشق میں پڑھانے کا موقع آئے گا، اذان ہو چکی ہوگی، نماز کے لیے صفیں بن رہی ہوں گی، تو اچانک نظر آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار پر تشریف لے آئے ہوں گے. فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے مینار پر تشریف فرما ہوں گے، سیڑھی لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے اتارا جائے گا، اور اس طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عیسیٰ علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوگی جو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہونے کے ناطے اس کائنات میں تشریف لائے، پھر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور پھر حضرت مہدی کی تائید کے لیے دوبارہ زمین کی طرف تشریف لا چکے ہوں گے. اب حضرت مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھئے اور نماز کی امامت کرائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ حق بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے اس دور میں امت کا امام بنایا ہے، آپ آگے بڑھیں، میں بے شک اللہ کا رسول ہوں اور آج بھی اللہ کا نبی ہوں، لیکن اب میں جو آیا ہوں تو میں اطاعت پیغمبر اسلام کی شریعت کی کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مہدی کے ہم رکاب ہوں گے. اسی اثنا میں اس دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا جس کے ساتھ باغات ہوں گے، سونے چاندی کے خزانے ہوں گے، جنات اس کے ساتھ ہوں گے، بادل اس کے ساتھ ہوں گے. وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ مجھے رب مانو، لوگ کہیں گے کیسے رب مانے، وہ کہے گا اگر یہ قبر والا اٹھ کر کہے کہ میں تمہارا رب ہوں پھر بھی مجھے رب نہیں مانو گے، لوگ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے. اچانک جنات شیاطین قبر میں سے اس سونے والے شخص کا روپ دھار کر باہر نظر آئیں گے اور قبر سے اٹھ کر کہیں گے یہ تمہارا رب ہے، اسے رب مان لو. تو مومن لوگ کہیں گے اس کی ایک آنکھ میں نقص ہے، اس کے ماتھے پہ کافارہ کافر لکھا ہوا ہے، ہم اس شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی، خدا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ ایک طویل حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے. یہ ہے وہ حضرت مہدی جو اس دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو کر پھر جب نکلیں گے تو لد کے مقام پر، اور لد کا مقام وہ مقام ہے جہاں آج اسرائیل کا ایک پورٹ ہے، اس مقام پر اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دجال کو قتل کر دیں گے. اس کے بعد جو دور شروع ہوگا وہ امن و آشتی کا دور ہوگا، وہ اسلام کی سربلندی کا دور ہوگا. پوری کرہ ارض پر سوائے اللہ کے دین کے اور کوئی دین نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوگا، عدل و انصاف کی فراوانی ہوگی، اللہ کی دھرتی پر ہر آدمی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی، چار دانگ عالم میں اسلام کی روشنی پھیل جائے گی. تو دوستو، یہ ہے وہ حضرت مہدی جس پر میرا ایمان ہے، جس پر آپ کا ایمان ہے، جس پر 1400 سال کی امت کا ایمان ہے، اور جس پر اس وقت تک آنے والی امت محمد کا ایمان رہے گا جب تک حضرت مہدی تشریف نہیں لاتے. لیکن ایک بات، وہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، حضرت مہدی کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیدا ہونے کے بعد جوان ہوں گے. یہ وہ تصور ہے جو مسلمانوں کا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو سپاہ صحابہ کا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل اسلام کا ہے. اس عقیدے کا انکار آج تک کسی مسلمان نے نہیں کیا، اور اس عقیدے کا انکار شاید قیامت تک کوئی مسلمان نہ کرے. لیکن ایک مہدی، جیسے اس کائنات میں پیغمبر اسلام کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، اب قیامت تک جھوٹے نبیوں کی پیداوار ہے. کبھی پیغمبر اسلام کے زمانے میں طلحہ اسدی نے دعوی نبوت کیا، مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، سجانہ می عورت نے دعوی نبوت کیا، ابن مقنہ خراسانی نے دعوی نبوت کیا، اسی طرح کئی بڑے بڑے شاعروں نے نبوت کے دعوے کیے، اور آپ کے قریبی دور میں غلام احمد قادیانی نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے. اسی طرح 1400 سال کی تاریخ میں 50 سے زائد ایسے بڑے بڑے لوگ بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے مادی ہونے کے دعوے کیے، اور آج لوگ ان کے ماننے والے موجود ہیں. بہاءالحق آج بہائی فرقہ کراچی میں موجود ہے، وہ اس کو مادی مانتے ہیں. ذکری فرقہ موجود ہے، وہ مادی مانتے ہیں. خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مادی ہونے کا دعویٰ کیا. ایسے بے شمار جھوٹے مادی پیدا ہوتے رہے، پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن جھوٹے مادی کی مادیت کو للکارنا، جھوٹے مادی کے چہرے سے پردے ہٹانا، جھوٹے مادی کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرنا، جھوٹے مادی کے عزائم سے لوگوں کو آشنا کرنا، جھوٹے مادی کا آپریشن کر کے اس کا حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کرنا، آلِ حق کا سیوا رہا ہے، آلِ حق کا سیوا موجود ہے، قیامت کی صبح تک یہ کام آلِ حق کرتے رہیں گے. میرا بھی یہی جرم ہے، میرا بھی یہی قصور ہے کہ میں نے ایک جھوٹے مادی کے چہرے سے نقاب اٹھایا ہے. میرے جس جھوٹے مادی کے چہرے سے نقاب اٹھائے، میں نے جس جھوٹے مادی کو چوک اور چراؤں میں لوگوں کے سامنے برہنہ کیا، میں نے جس جھوٹے مادی سے لوگوں کو واقف کیے، آؤ میں چیلنج کرتا ہوں، تم اس مادی کے تقدس کی قسمیں کیا کھاؤ گے، تم اس مادی کی عظمت کے ترانے کیا گاؤ گے. دنیا شیعت میں اگر جرت ہے تو وہ اپنے مادی کا پیدا ہونا ثابت کرے. سکتی ٹھہریے، ہمارے اس اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے بعد اب آپ کے سامنے میں شیعت کا عقیدہ پیش کرتا ہوں کہ ایک مادی شیعہ کا ہے، شیعت کے بقول کہ ہمارے گیارہ امام، گیارہویں امام حضرت حسن عسکری سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بات ذہن میں رکھیے، شیعت جن گیارہ شخصیات کو اپنا امام مانتی ہے، ہمیں شیعت کے عقیدے سے اختلاف ہے، رہے گا، تھا، لیکن جن گیارہ شخصیات کو شیعت اپنا امام مانتی ہے، ہمیں ان شخصیات کی عظمت سے انکار نہیں ہے. وہ شخصیات ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ بزرگ، وہ متقی پرہیزگار، پیغمبر اسلام کی آل اولاد سے تعلق رکھنے والے عظیم افراد ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان گیارہ شخصیات کا تعلق شیعت سے دور کا بھی نہیں ہے. آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ وہ گیارہ کی گیارہ شخصیتیں اہل سنت والجماعت کی مقتدا تھیں، ہماری پیشوا تھیں، وہ ہمارے ہی بڑے تھے، وہ ہمارے ہی بزرگ تھے، ان کی پوری زندگی اسی انداز سے گزری ہے جس انداز سے آج اب آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جہاں تک شیعت کا عقیدہ مادی ہے، وہ کیا ہے؟ شیعت کے بقول ہمارے گیارہویں امام نے تین روایتیں ہیں، ایک روایت کتاب شیعہ کی، دوسری روایت کتاب وہ بھی شیعہ کی، تیسری روایت کتاب وہ بھی شیعہ کی، تینوں کتابیں شیعہ کی. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ گیارہویں امام نے جننی عورت سے شادی کرائی، ایک عبارت یہ کہتی ہے گیارہویں امام نے ملائکہ نامی عورت سے شادی کرائی، ایک روایت یہ کہتی ہے حضرت گیارہویں امام رحمت اللہ علیہ نے نرگس نامی عورت سے شادی کرائی. کتنی عورتوں کی روایتیں ہیں؟ تین. تین عورتوں کی روایتیں، تین شادیوں سے نتیجہ ایک بچہ. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بچہ. ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے جسے شیعت بارہویں امام کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن شیعت کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں کہ اس بارہویں بچے کی پیدائش کب ہوئی، کس نے دیکھا، کس نے پالا، کس کی گود میں پرورش کی، بلکہ شیعہ کی مستند کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں کہ حضرت حسن عسکری کی وفات کے بعد وقت کے قاضی نے 2 سال تک انتظار کی. جب 2 سال تک حضرت حسن عسکری کی بیوہ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، تو انہوں نے حضرت حسن عسکری کا جتنی وراثت کا مال تھا وہ ان کی بیوہ کے درمیان، ان کے بھائی کے درمیان اور ان کی والدہ کے درمیان میں تقسیم کر دیا. اگر یہ روایت شیعہ کی کتاب میں نہ ہو کہ حضرت حسن عسکری کی والدہ، ان کے بھائی، ان کی بیوہ کے درمیان 2 سال کے بعد مال تقسیم ہو گیا، وراثت تقسیم ہو گئی، میں مجرم ہوں، جس چوک میں چاہو مجھ سے انتقام لے سکتے ہو. لیکن اگر 2 سال گزر گئے، حضرت حسن عسکری کی وفات کو وقت کے قاضی نے تمام تحقیقات کی کہ حضرت کی کوئی اولاد تو نہیں، جواب آیا کوئی اولاد نہیں، دادی سے پوچھا کوئی اولاد ہے، جواب ملا نہیں، حضرت حسن عسکری کے بھائی سے پوچھا کوئی اولاد ہے، جواب آیا نہیں، آپ کی بیوہ سے پوچھا کوئی اولاد ہے، جواب آیا نہیں، تو مال تقسیم ہو گیا. شیعہ مجھے بتلاؤ، جب تمہارے بارہویں امام کے چچا کا بیان ہے میرا بھتیجا پیدا نہیں ہوا، دادی کا بیان ہے پوتا پیدا نہیں ہوا، ماں کا بیان ہے بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو اپنا بارہواں امام لائے کہاں سے ہو، کہاں سے لائے ہو؟ لیکن سنتے چلیے، ہمیں یہاں پر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، ہماری طرف سے آسمانوں سے لائے، ہماری طرف سے زمین سے لائے، جنت سے لائے، کہیں سے لائے، ہمیں اس بات سے کیا اختلاف؟ ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ کیوں
کہ شیعیت تو مذہب ہی وہ ہے کہ جادو کی پوٹلی ہے، جب ہاتھ ڈالیں گے تو کوئی نئی چیز باہر آئے گی. ہمیں ضرورت پوچھنے کی نہیں، لیکن ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ابھی چند سال بطور شیعہ کے اس امام کو، صاحبزادہ کو، اس گیارہویں امام کے جانشین کو اس دنیا کے کسی آدمی نے دیکھا نہیں. چار سال گزر گئے، چار سال کے بعد شور ہوا، بقول ان کے شور ہوا، ہائے مر گئے، ہائے لٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تو روتے ہوئے پکارنے لگے کہ بارہویں امام غائب ہو گئے، بارہویں امام غائب ہو گئے. سوال ہوا کتنی عمر، جواب آیا چار سال. جواب آیا چار سال. بھئی چار سال کے بچے کہاں غائب ہو گئے؟ کہنے لگے اس شہر کا نام ہے سرمن را، اس کی جو فلاں غار ہے اس پہاڑ کے اندر امام صاحب تشریف لے گئے. بھئی چار سال کے بچے کو غار میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چار سال کا بچہ پہاڑوں پہ کیوں چڑھ گیا؟ چار سال کا بچہ غار کے اندر کیوں تشریف لے گیا؟ کہنے لگے اس لیے وہ غار میں چلے گئے کہ سنی ان کو قتل کرنا چاہتا تھا. سنی ان کو قتل؟ ہم نے کہا جناب اس چار سال کے بچے سے سنی کی کیا دشمنی ہے؟ اس چار سال کے بچے سے سنی کو کیا اختلاف ہے؟ آپ بتلائیں کہ آپ کو چار سال کے بچے سے کوئی اختلاف ہے؟ میں آج کہتا ہوں اگر حضرت حسن عسکری کا کوئی بیٹا باقی پیدا ہوا وہ تو اس لائق تھا اسے چوما جائے، وہ تو اس لائق تھا اسے اٹھایا جائے، وہ تو اس لائق تھا اس کا احترام کیا جائے. اور جب سنیوں نے تمہارے گیارہ اماموں کو قتل نہیں کیا تو بارہویں امام بچے کو قتل کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن کہنے لگے بس قتل کرنا چاہتے تھے. سوال یہ ہوا کہ نظر آتے تھے؟ کہنے لگے نظر نہیں آتے تھے. چار سال کا بچہ نظر کسی کو نہیں آیا، چار سال کے بچے نے ملاقات کسی سے نہیں کی، چار سال کے بچے نے کسی سنی سے بات چیت نہیں کی. نظر بھی نہیں آتا، ملاقات بھی نہیں کرتا، بات چیت بھی نہیں کرتا، لیکن کہتے سنی پھر بھی قتل کرنا چاہتا تھا. چلو ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں. پھر کہنے لگا چلو بھئی آپ کے گیارہویں امام کے فرزند ارجمند، ان کے جانشین حضرت بارہویں امام، چار سال کے بچے جو رات کے پچھلے پہر غار کے اندر تشریف لے گئے ہیں، یہ بتلاؤ کہ اکیلے ہی چلے گئے ہیں یا کچھ اور بھی ساتھ لے گئے ہیں؟ کہنے لگے کیا بتلائیں، ستر گز کا قرآن بھی لے گئے، ستر گز کا قرآن بھی لے گئے، وہ جفر بھی لے گئے، صحف فاطمہ بھی لے گئے، تابوت سکینہ بھی لے گئے، یعنی وہ صندوق جس میں قوم بنی اسرائیل کے تبرکات تھے وہ بھی لے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی لے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں پر میں نے اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ شیعو تمہیں حیا نہیں آتا، تمہیں غیرت نہیں آتی، تم نے چار سال کے بچے کو، حضرت حسن عسکری کے فرزند کو تم اسے امام سمجھتے ہو یا لاہور اسٹیشن کا کلی سمجھتے ہو کہ چار سال کا بچہ اتنا سامان اٹھا کر لے گیا؟ تو کہنے لگے جی توہین کر دی. میں نے توہین کی؟ میں تو کہتا ہوں کہ چار سال کا صاحبزادہ ہے، حضرت حسن عسکری کے فرزند ارجمند ہیں، چار سال کا بچہ ہے، ظالموں تمہیں ترس کھانا چاہیے تھا. تم عرض کرتے حضور اگر آپ نے غار میں جانا ہی ہے قرآن ہم اٹھا لیتے ہیں، اگر آپ نے تشریف لے جانا ہی ہے ہم گاڑی کا بندوبست کرتے ہیں، اگر آپ نے جانا ہی ہے صندوق ہم اٹھا لیتے ہیں. کہنے لگے ہم کیسے اٹھاتے؟ ان کو پتا تھا کہ یہ پرانے چور ہیں، یہ پرانے چور ہیں، کربلا میں جس کو بلایا واپس نہیں کیا. یہ سارا کچھ بھی حضرت امام لے کر غار میں، یہاں تک بھی ہمیں اختلاف. بھئی ہماری طرف سے غار میں جائیں، ہماری طرف سے آسمانوں میں جائیں، ہماری طرف سے جنت میں جائیں، ہماری طرف سے گیارہویں امام کے فرزند ارجمند جہاں تشریف لے جائیں، ہمیں کیا درد؟ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ نہیں. لیکن اب کیا ہوا، کچھ دن گزر گئے، شیعت کا کھانا پینا بند ہو گیا، دھندا روزی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے خوشخبری، اعلان عام، خوشخبری خوشخبری. لوگوں نے کہا کیا خوشخبری؟ کہنے لگے امام صاحب نے ذرہ نوازی فرمائی ہے، ہم میں سے چند آدمیوں کو اپنا دیدار کرانا شروع کرا دیا ہے، سب کو نہیں. کتنے آدمیوں کو؟ چار کو، بعد میں آتا ہے پانچ کو، دس تک آتی رہتی کہ امام صاحب نے کہا ہے یہ میرے سفیر ہیں، میں ان کو دیا کرو، ان کے ذریعے سے میرے پاس کچھ مال وال بھیجا کرو، یہ میرے سفیر ہیں. جس دور میں امام صاحب کی ملاقات ان افراد سے ہوا کرتی تھی، اس دور میں محمد بن یعقوب کلینی شخص پیدا ہوا. کیا نام ہے؟ محمد بن یعقوب. اس نے ایک کتاب لکھی. اس نے کتاب میں کیا لکھا؟ من گھڑت افسانے، روایات، شیعہ کے بقول اماموں کی روایتیں، اماموں کے اقوال جمع کیے، ایک دو جلد کی کتاب تیار کی. وہ کتاب لکھ کر محمد بن یعقوب کلینی نے ان سفیروں کو دی جو امام کے پاس آتے جاتے تھے، کہ یہ لے لیجئے کتاب، امام کو دکھائیے کہ میں نے آپ کے آباؤ اجداد کے اقوال جمع کیے ہیں، میں نے بتلایا ہے کہ وہ کیا فرماتے تھے، میں نے لکھا ہے، آپ کیا کریں گے، میں نے ان کے فضائل و مناقب اور مناسک جمع کیے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں، اگر ٹھیک ہے تصدیق کر دے، اگر غلط ہے تو صحیح کر دے. یہ لوگ کتاب لے گئے، یہ لوگ کتاب نظرانے بھی لے گئے. لیکن کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد آئے، آ کر کتاب واپس کر دی. تو محمد بن یعقوب کلینی نے پوچھا، امام صاحب نے کتاب پڑھی؟ کہنے لگے حرفن حرفن پڑھی، صفحہ صفحہ پڑھا. پھر امام صاحب نے کیا کہا؟ تو جواب دیا، امام صاحب نے فرمایا ہے ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے. اور آج دنیا میں وہ کتاب اصول کافی کے نام سے موجود ہے. یہ کتاب بتاتی ہے کہ میں وہ کتاب ہوں جو اس زمانے میں لکھی گئی ہوں، جس زمانے میں چار پانچ آدمیوں کی امام سے ملاقات ہوا، ملاقات ہوا. اب کیا ہوا؟ اب لوگوں نے کہا اچھا آپ امام صاحب سے ملتے ہیں، یہ نذرانہ لے جائیں، یہ کپڑے لے جائیں، یہ چڑھاوا لے جائیں، یہ ہماری چیزیں لے جائیں، امام صاحب کو دینا، وہ خوش ہوں گے، آل رسول ہیں، دعا کریں گے. چند دن تو یہ کاروبار چلتا رہا، اور پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا جو کپڑے سفیروں کو دیتے ہیں، جو کپڑے نمائندوں کو دیتے ہیں، جو کپڑے امام کے دیدار کا دعویٰ کرنے والوں کو دیتے ہیں، جب چند روز گزرتے ہیں تو وہی کپڑے ان سفیروں کے بچوں کے پاجامے بنے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کپڑے امام صاحب کے پاس نہیں جاتے، یہ سامان امام صاحب کے پاس نہیں جاتا، یہ دولت امام صاحب کے پاس نہیں جاتی، بلکہ ان کے گھروں میں جمع ہو رہی ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکے. انہوں نے کہا ہمیں بھی دکھاؤ امام صاحب. انہوں نے کہا آپ کو تو نظر نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا آپ کو کیسے آ سکتے ہیں؟ کہنے لگے بس ہمیں آتے ہیں. انہوں نے کہا پھر ہمیں بھی دکھاؤ. جب لوگوں نے اصرار کیا کہ امام صاحب ہمیں بھی دکھاؤ، تو اتنی گرفت کی، تو ایک دن رونے لگ گئے، پیٹنے لگ گئے، کہنے لگے سنیو تمہارا برا ہو، تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اب امام ہمیں بھی نظر نہیں آتا، اب امام زمانہ ہمیں بھی نظر ہے. حوالہ غلط ہو، کتاب شیعہ کی نہ ہو، یہ بات شیعہ کی کتاب میں نہ ہو، جس چوک میں چاہو گولی مار دو. یہ ٹھہریے تھوڑی سی، ابھی آپ صبر کریں، ابھی تو میں تعارف کرا رہا ہوں، ابھی میں کچھ نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، لیکن میں نے وہی کچھ کہنا ہے جس کے کہنے سے شیعت کو تکلیف ہوئی ہے، وہ میں نے کہنا ہے، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں. اب کہتے ہیں جب امام، اب امام کسی کو بھی نظر نہیں آتے، جب نظر آتے تھے اس کو کہتے ہیں غیبت صغرا، اب جب نظر نہیں آتے اس کو کہتے ہیں غیبت کبرا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کبرا. آپ لوگوں کی توجہ ہے، اصل آپ آپریشن کے عادی ہیں، آپریشن سے پہلے آپ کو بھی مزہ نہیں آتا، لیکن میں ابھی تعارف کرا رہا. ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں تھا، اختلاف ہو سکتا تھا، اختلاف ہے، کہ اصلی قرآن اگر میں بھی لے گیا تو یہ امت کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا ہوئے؟ اگر ہمارے اور آپ کے پاس اصلی قرآن نہیں ہے، ہمارے آباؤ اجداد نے اصلی قرآن نہیں دیکھا اور اصلی قرآن امام صاحب لے کر چلے گئے، تو پوری امت کو قرآن سے محروم کرنے کا ذمہ دار کون ہوا؟ امام ہی ہوا نا. لیکن ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑھتے. آ اب وہ بات جس بات کو پڑھ کر میں نے ضروری سمجھا کہ اس امام کے بارے میں لوگوں کو بتلایا جائے. یہاں تک جو بات آپ نے سنی ٹھیک ہے. اب جناب شیعت 1200 سال ہو چکے ہیں، وہ جو حضرت حسن عسکری کے فرضی صاحبزادے 4 سال کے بچے پہاڑ میں بٹھائے ہوئے ہیں، شیعت ان کا انتظار کر رہی ہے، شیعت ان کا انتظار کر رہی ہے. اب جناب ان کے بڑوں نے، ان کے بڑے گرو گھنٹالوں نے، ملا باقر مجلسی نے، جس کو خمینی نے کہا یہ ہمارا بہت بڑا مذہبی پیشوا ہے، جس کی درجنوں کتابیں ہیں، اس نے اپنی کتابوں میں جب امام کے بارے میں سب کچھ لکھا، اب اس نے کہا کہ امام صاحب جلدی آئیں گے، امام صاحب دنیا میں واپس آئیں گے. تو وہاں وہ لکھتا ہے کہ جب امام غار سے ظاہر ہوں گے تو وہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں پیش از کفار سنیاں را قتل خواہد کر، کہ جب ہمارے مہدی غار سے باہر آئیں گے تو کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کریں گے، کافروں سے پہلے. اچھا آپ یہ بتلائیں کہ بھئی جو آدمی یہ کہے کہ بھئی ہمارا امام غار میں موجود ہے، باہر آئے گا، کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کرے گا، تو جو امام سنیوں کو قتل کرنے کے لیے غار میں چھپا ہوا ہے، ہم اس کا انتظار کریں اور ہاتھوں میں لے کر پھولوں کے ہار کھڑے ہو جائیں، امام صاحب باہر آؤ، ہماری گردنیں بھی اڑاؤ اور پھولوں کے ہار بھی پہنو. شیعو جس امام کے ذریعے ہمیں قتل کرانا چاہتے ہو، ہم سے اس امام کی عزت نہیں ہو سکتی. اب کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے صرف سنیوں کو قتل نہیں کرنا، پیش از کفار سنیاں را قتل خواہد کر. حوالہ حق الیقین کہے، غلطی ہو، حوالے میں ایک لفظ کی کمی بیشی ہو، جو سزا کوئی دینا چاہے قبول کرنے کو تیار ہیں. کہتے ہیں ابتدا بعلماء عیشا کر، کہ سنیوں کو قتل کرنے سے پہلے ان کے مولویوں کو قتل کریں گے. اب امام صاحب غار میں تشریف فرما ہے اور باہر آنا چاہتے ہیں، باہر آتے ہی آپ کے علماء کو قتل کریں گے، باہر آتے ہی آپ کے خطیبوں کو قتل کریں گے، باہر آتے ہی آپ کے اماموں کو قتل کریں گے. ایک امام ہے جو میرے اماموں کو، میرے خطیبوں کو، میرے علماء کو، میرے مشائخ کو، میرے اساتذہ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور میں کہوں امام صاحب تشریف لائیے، خوش آمدید، اہلن سہلن، اور تم جس امام سے ہمارے علماء کو قتل کرانا چاہتے ہو، ہم سے اس امام کی عزت نہیں ہوتی.
حق نواز کا دوسرا نام
یا رحمان،
حق نواز کا دوسرا نام قید، ہمارا نوجوان تیری شان میری شان، تیری آن میری آن، حق نواز کا دوسرا نام، حق نواز کا دوسرا نام، تیری شان میری شان.
تشریف رکھیں، بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیں، فوری طور پہ بیٹھ جائیں. حضرت قائد محترم تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، میری بات پوری کر جاؤں گا. ابھی تو میں تعارف کرا رہا ہوں، ابھی میں نے آپریشن نہیں کیا. میری اس بات سے تو میں عرض کر رہا تھا کہ چلو غار تک امام کو چھپانے سے، غار سے باہر نکالنے سے ہمیں 100 اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہم اپنے اختلاف کا تذکرہ نہ کرتے، ہم احتجاج نہ کرتے. لیکن جب شیعت نے کہا کہ ہمارے امام جب باہر آئیں گے سب سے پہلے سنی مولویوں کو قتل کریں گے، پھر کافروں سے پہلے سنی عوام کو قتل کریں گے۔ اب مجھے بتلاؤ، جو یہ کہے کہ میرا امام مولویوں کو قتل کرے گا، میرا امام خطیبوں کو قتل کرے گا، میرا امام سنیوں کو قتل کرے گا، تو اعظم طارق اور سپاہ صحابہ سے یہ توقع مت رکھو کہ ہم پھر تمہارے اس امام کے گلے میں ہاتھ ڈالیں۔ وہ قاتل بن کے آئے، وہ تلوار لے کر آئے، اور ہم سے توقع کرتے ہو ہم اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں؟ میں نہیں مانتا کہ جو شخص آل رسول کا آل رسول سے تعلق رکھنے والا ہو، اور جو شخص پیغمبر کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہو، پیغمبر کے اہل بیت نے کبھی مسلمانوں کا قتل عام نہیں کیا، پیغمبر کے اہل بیت نے جان تو دے دی ہے، مسلمان کا تحفظ کیا ہے، جو مسلمان کو قتل کرتا ہے پیغمبر کے اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن اسی پر بس نہیں، ٹھہریے، ٹھہرو ٹھہرو، اب جناب ٹھہر، اب یہ بھی برداشت کر لو۔ لوگ کہتے ہیں برداشت کرو، ہمارے افسران کہتے ہیں برداشت کرو۔ اچھا بھائی، جس نے قتل ہونا ہے امام کے ہاتھوں وہ برداشت کر لے، لیکن ہم نے تو امام کے ہاتھوں قتل، بس میں اتنا کہتا ہوں اگر کوئی ایسا نکلا تو وہ بعد میں کرے گا، ہم پہلے کر دیں گے۔ بلکہ ہم نے تو کیا کرنا ہے، مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد کی لال مسجد کے خطیب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں عراق گیا، میں آج بھی اس جگہ پر، اس کو کہتے ہیں سامرا، کہتے ہیں میں وہاں گیا تو کیا دیکھا کہ غار موجود ہے اور غار کے اوپر ایک پہرے دار ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہاں کیوں ہو، اس نے کہا یہاں امام زمانہ غائب ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اگر یہ امام ابھی نکل آئے تو میں 10 بستہ عرض کروں گا، امام صاحب آپ تو اصلی قرآن آج لا رہے ہیں، ہمارے آباؤ اجداد کا کیا بنا کہ جو اصلی قرآن کو دیکھے بغیر مر گئے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس چوکیدار نے کہا یا شیخ لا تفکر، اے شیخ فکر نہ کر، یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آنا ہوتا تو 1200 سال میں نہ آ جاتا۔ اور پھر اگلی بات اس نے عجیب کہی، اس نے کہا اگر آ بھی گیا ہم قتل کر کے واپس بھیج دیں گے۔ میں نے اس کو کہا ظالم، تو یہاں امام کے دروازے پہ کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قتل کر کے واپس بھیج دیں گے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اگر امام صاحب نکل کر باہر چلے گئے ہمارا پیٹ کہاں سے پلے گا، ہمیں تو نذرانے ملتے ہیں، ہمارے بچوں کا پیٹ پلتا اس لیے کہ یہ اندر رہے، اگر یہ باہر چلا گیا تو ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اچھا اسی پر آگے اب فرماتے ہیں جی ہمارے امام کی توہین ہو گئی، امام کی توہین تو شیعت کو یاد رہی، امام کی توہین تو آج شیعت کے لیے پریشان الفاظ بنی ہوئی ہے، لیکن شیعت نے اپنی کتاب حق الیقین کے صفحہ 360 پہ لکھے جو قائم زاسوت، جب ہمارا امام باہر آئے گا تو وہ مادر ذات ننگا ہوگا، اول کسے کے بایتو کلت، سب سے پہلے ننگے میدی کے ہاتھ پر جو شخص بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہوگی۔ مجھے آپ بتلائیں، ٹھہرے ٹھہرے، اب جہاں تک میری نظر ہے جو آدمی میری آواز سن رہا ہے وہ مجھے بتلائے، جو شیعت یہ کہتی ہے کہ مہدی ننگا ہوگا، ننگے مہدی کے ہاتھ پر میرے اور آپ کے آقا بیعت کریں گے، گویا کہ ہمارے آقا مرید اور وہ ہمارے نبی کے پیر، ننگے مہدی کے ہاتھ پر جو قوم رسول اللہ کو بیعت کرائے اس مہدی کو آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ مہدی ہے؟ تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے آقا سب کے پیر، ہمارے آقا ساری دنیا میرے آقا کی مرید، میرے آقا کسی کے مرید، اور اگر کوئی کہے کہ ننگا دھڑنگا مادی امام یا ننگا دھڑنگا کوئی ملنگ وہ نبی سے بیعت لے گا، ایسے ملنگ کے جوتے ہم ماریں گے۔ ایسا اگر کوئی کہے بھئی میں وہ آ گیا ہوں کہ میں ننگا بھی ہوں اور نبی میرے ہاتھ میں بیعت کرے، جو ایسی بات زبان سے نکالے گا اس کی زبان ہم کاٹیں گے. کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے؟ اچھا ایسے آدمی کو مہدی مان لے؟ اب ہم نہیں مانتے. آگے بڑھے، کہنے لگے امام صاحب باہر آئیں گے، کیا کیا کریں گے؟ یہ مسجدیں توڑ دیں گے، یہ مسجدیں توڑ دیں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ کا روزہ توڑ دیں گے. اب مجھے بتلاؤ، جو قوم یہ کہے کہ ہمارا مہدی جو غار میں ہے وہ رسول اللہ کا روزہ توڑے گا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا تو زیادتی ہو گئی؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اس مہدی کو باہر نکالو، اعظم طارق اس کی ٹانگیں توڑے گا. تو کہنے لگے بڑی توہین کی، بڑی بےزتی ہوئی، تمہیں یہ توہین تو نظر آئی، تمہیں یہ نظر نہ آیا کہ تمہارے بڑوں نے لکھا ہے وہ رسول اللہ کا روزہ توڑے گا؟ پھر اسی پر بس نہیں، پھر لکھا ہے کہ روزہ رسول کو گرا کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو باہر نکالے گا. دو صفحات پر یہ روایت لکھی ہے کل یقین میں، اور پھر لکھا ہے ان دونوں شخصیتوں کے گلوں میں رسے ڈال کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو وہ شیعوں کا مہدی درخت پر لٹکا دے گا. دوستو تشریف رکھے، تشریف. تو دوست ٹھہریے، یہ ہے مہدی، یہ ہے شیعوں کا مہدی. اب آپ بتلا اٹھائے بیٹھ
کر،
یہ ہے وہ مہدی. اب جو قوم یہ کہیں کہ ہمارے مہدی نبی کا روزہ گرائیں گے، ہمارے مہدی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو درخت پہ لٹکائیں گے، اگر میں نے کہہ دیا کہ میں بانس پہ چڑھا دوں گا تو زیادتی ہو گئی؟ اب اسی پر بس نہیں، آگے اسی حق الیقین کے صفحہ 360 پہ لکھا ہے کہ جب ہمارا مہدی ظاہر ہوگا حضرت عائشہ کو قبر سے نکالے گا. زور سے زور سے زور سے بس کیجیے، بیٹھ جائیے، اب بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. اب آگے یہ لکھے کہ بیٹھو بیٹھو، آگے یہ لکھا ہے، بیٹھو، آگے یہ لکھا ہے، آگے یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کو معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کتنی بڑی بکواس کہ ام المومنین کو قبر سے نکال کر وہ مہدی کوڑے مارے گا. اور میں نے جواب میں، سنیے سنیے، میں نے جواب میں کہا تھا، کہتا ہوں اور جب تک میری جان میں جان ہے میں یہ کہتا رہوں گا، جو شخص امی عائشہ کے وجود پر کوڑے مارنے کا عقیدہ رکھتے میری زندگی میں آیا تو میں اسے جوتے ماروں گا. ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ تشریف رکھیے. اب جناب بیٹھو بیٹھو، تشریف رکھے، بیٹھے بیٹھے، بیٹھو تو سنو، بیٹھو بیٹھو. اب جناب یہ ہے جناب وہ شیعہ کا مہدی، یہ ہے شیعہ کا فرضی امام، یہ ہے شیعہ کی چھپی شخصیت جو باہر آ کر نبی کا روزہ گرانا چاہتی ہے، جو باہر آ کر نبی سے بیعت لینا چاہتی ہے، جو باہر آ کر سنیوں کو قتل کرنا چاہتی ہے، جو باہر آ کر حضرت ابو بکر عمر کو تخت دور پہ لٹکانا چاہتی ہے، جو باہر آ کر امی عائشہ کے وجود پہ کوڑے مارنا چاہتی ہے. سنو، ہم ایسی شخصیت کو نہیں مانتے، ہم ایسی شخصیت کو اعظم طارق کو قتل کریں گے. اعظم طارق کو، اور کہا 5 لاکھ انعام دیں گے. کتنا دیں گے؟ میں کہتا ہوں تم 5 ارب بھی دے دو تو میرا بال بیکا کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، میرا بال بیکا پیدا کرنے والا کوئی. ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے ہو. جو قسمت میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ چھوڑی ہے, زندگی کے جو ایام اللہ نے مجھے دہ دیے ہیں, زندگی کے جو لمحات میں نے زمین کے وجود پر گزارنا ہے, وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور جب موت نے آنا ہے میری زندگی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. دوستو, تو سامعین گرامی قدر تشریف رکھیں. یہ چٹ آئی تھی کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پانچ مربع زمین سر کی قیمت 500,000. میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ شیو, اس تمہاری لالچ کو اور تمہارے اس دعوے کو دیکھ کر شاید کوئی نہ آئے, تم اس کے ساتھ ساتھ کسی عورت دینے کا بھی وعدہ کرو, کوئی رشتہ وشتہ بھی دو. اور سنو, یہ فیصلہ آباد ہے, تم نے کہا تھا آزم طارق فیصلہ آباد نہیں آئے گا, بتلاؤ آیا ہے یا نہیں آیا؟ میں یہ کہتا ہوں, ٹھہریے, میں یہ کہتا ہوں, دنیا شیعت کو چیلنج ہے وہ اخبار میں چیلنج کرے کہ آزم طارق مینار پاکستان پہ آئے, آزم طارق وہاں بھی جائے گا. وہ چیلنج کرے کہ آزم طارق کراچی آئے, میں وہاں بھی جاؤں گا, تمہارے کف سے پردے اٹھاتا رہوں گا, اور مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ میں سب کچھ کر گزروں گا, تم میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ.